وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاست اوہایو میں ڈیٹن پولیس نے کہا ہے کہ ایک مسلح شخص نے 9 افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اتوار کے روز ڈیٹن پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا کہ جب فائرنگ شروع ہوئی تو ہمارے افسر قریبی علاقے میں موجود تھے اور وہ فوری جوابی کارروائی کرنے اور اسے فوری طور پر ختم کرانے کے قابل تھے۔ پولیس نے کہا ہے کہ مسلح شخص جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے ہلاک ہو چکا ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس نے ڈیٹن کے میئر نین ویلے کے حوالے سے کہا ہے کہ مسلح شخص کے پاس اضافی ہتھیار بھی تھے۔ پولیس نے کہا ہے کہ ایف بی آئی اس کیس میں معاونت کر رہی ہے۔ اوریگن کے اس ڈسٹرکٹ میں ہونے والی شوٹنگ ہفتے کے روز الپاسو ٹیکسس میں ہونے والی اس شوٹنگ کے صرف چند گھنٹے بعد ہوئی جس میں 20 لوگ ہلاک اور 26 زخمی ہوئے۔ گزشتہ اتوار کو ایک مسلح شخص نے کیلیفورنیا کے ایک فیسٹیول میں 3 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ الپاسو ٹیکسس کی پولیس نے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں چھان بین کر رہی ہے کہ ہفتے کے روز والمارٹ میں ہونے والی وسیع پیمانے کی شوٹنگ ممکنہ طور پر کسی نفرت پر مبنی جرم پر تو نہیں تھی۔ پولیس کے سربراہ گریگ ایلن نے کہا ہے کہ پولیس کو ایک آن لائن تحریر ملی ہے جو مبینہ طور پر ایک 21 سالہ مشتبہ سفید فام مرد نے لکھی ہے جو اس وقت حراست میں ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شوٹنگ کا مقصد ہسپانویوں کو ہدف بنانا تھا۔ آن لائن تحریر شوٹنگ سے لگ بھگ 1 گھنٹہ قبل ظاہر ہوئی اور اس میں ٹیکسس پر ہسپانوی حملے کے بارے میں شکایت کی گئی تھی۔ تحریر لکھنے والے نے یہ بھی لکھا کہ اسے توقع ہے کہ وہ حملے کے دوران مارا جائے گا۔ ٹیکسس کے کانگریس مین جواکوئن کاسٹو نے ایک بیان میں کہا کہ ہسپانوی امریکیوں کے خلاف دہشت گردی کی یہ نفرت انگیز کارروائی نسلی شعلہ بیانی کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ شوٹر کی تحریر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہسپانوی تارکین وطن کو حملہور قرار دینے کے بیان سے مطابقت رکھتی ہے۔ میکسیکو کے صدر لوپز اوبریڈو نے کہا کہ اس شوٹنگ میں میکسیکو کے 3 شہری ہلاک اور 6 زخمی ہوئے۔ ہفتے کے روز صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ ملانیا اور میں ٹیکسس کے عظیم لوگوں کے لیے دلی دعائیں بھیجتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ الپاسو میں آج کی شوٹنگ نہ صرف المناک بلکہ ایک بزدلانہ کارروائی تھی۔ ٹیکسس کے گورنر گریگ ایبٹ نے جو الپاسو پہنچے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ہم ریاست کے ایک یونٹ کے طور پر ان متاثرین اور ان کے اہل خانہ کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے ان کے زخم ہر صورت مندمل ہوں۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی جانب سے کلسٹر بموں کا استعمال عالمی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال خطے میں بڑے بحران کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے جس میں اعلی عسکری قیادت موجود تھی۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر اسلام آباد سے موجود ہیں علی رانا۔ جی علی رانا، کچھ اپڈیٹ دیجیے اس خبر کے بارے میں۔
جی بالکل، آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا وہ ختم ہو چکا ہے، جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی، اور اس میں پاکستان کی تمام عسکری اور سیاسی قیادت موجود تھی۔ وفاقی وزیر خارجہ، وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور دفاع صاحب کی مسلح افواج کے سربراہان وہ بھی آج موجود تھے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی یہ حصہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر وزیر کشمیر بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ آج کے اجلاس میں جو وہ کلسٹر بم جو وہاں پر پاکستان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ وہ لائن آف کنٹرول کے علاقے میں پائے گئے ہیں پاکستانی علاقے میں، اور اس حوالے سے جس میں پاکستان نے خاصی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان بھارت کے جو حالیہ اقدامات ہیں اس سے خطے میں جو ہے وہ امن کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک اہم بات جو آج افغانستان کے حوالے سے وہ کہا گیا کہ ایسے وقت میں پاکستان میں بین الاقوامی کمیونٹی افغانستان کے حل کے لیے کوشاں ہے، بھارتی اقدامات جو ہے وہ قابل مذمت ہیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ حالیہ بھارتی اقدامات سے کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس سے ایٹمی ہتھیار رکھنے والی دو اہم قوتیں ٹکراؤ کی طرف بڑھ سکتی ہیں، ایسا کہا گیا ہے آج کے اجلاس میں جو قومی سلامتی کمیٹی کا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی کمیونٹی کی زور دیا گیا کہ اس ملک کے اقدامات کیے گئے،
بے شکریہ سمرانا۔ بھارت کی فوج نے کہا ہے کہ اس نے پاکستان کی فوج کو پیشکش کی ہے کہ وہ اپنی بارڈر ایکشن ٹیم کے ان اہلکاروں کی لاشیں واپس لے جائے جو اس کے بقول ہفتے کو کشمیر میں کنٹرول لائن پر بھارتی چوکیوں پر حملے کی کوشش کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے اسے محض بھارت کا پروپیگنڈا اور اس کے زیر انتظام کشمیر کی خراب صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کی ایک دانستہ کوشش قرار دیا ہے۔ اس بارے میں ایک رپورٹ اب سے کچھ دیر پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اور بھارت اور پاکستان دونوں ملکوں کا شمار ایسے ممالک کی فہرست میں نہیں ہوتا جہاں مذہبی آزادیوں کی صورتحال قابل رشک ہو۔ بھارت میں آئے روز گائے ذبح کرنے کے شبہ یا الزام میں مسلمانوں، اقلیت سے تعلق رکھنے والے افراد کی ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت یا بری طرح مارے پیٹے جانے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، جبکہ پاکستان میں ہندو اقلیت اپنی کم عمر بچیوں کی زبردستی شادیوں اور تبدیلی مذہب پر شاکی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں اطراف میں حکومتوں، ریاستوں اور سول سوسائٹی کو جاندار کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھی اسد نے اس بارے میں پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والے تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
بھارت میں آج کل ایک ایسا ترانہ وائرل ہے جس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جو لوگ آپ کے مذہبی خداؤں کو نہیں مانتے ان کو قبرستان بھجوا دیا جائے۔ ایسی ویڈیوز تجزیہ کاروں کے نزدیک تشدد کو ہوا دے رہی ہیں۔ ذرائع ابلاغ نے بھارت کے سرکاری اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں کرسچینز، سکھ اور مسلم مذہبی گروپوں کو تشدد کے کم و بیش 700 واقعات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان واقعات میں 80 افراد ہلاک اور 2321 سے زائد زخمی ہوئے۔ اکثر حملوں میں ہدف مسلمان بنے اور انہیں نہ صرف زد و کوب کیا گیا بلکہ جان سے بھی مار دیا گیا، اور بعض جگہوں پر انہیں اپنے مذہب کے خلاف نعرے لگانے اور سور کے گوشت جیسی اشیاء زبردستی کھانے پر مجبور کیا گیا جس کو وہ مذہبی طور پر حرام سمجھتے ہیں۔ بھارت سے انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور صحافی سنتوش بھارتیا کہتے ہیں کہ یہ تاثر درست نہیں کہ صرف مسلمان ہجوم کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔
ہمارے یہاں بہت سارے واقعے ہوئے کہ ایک گاؤں میں کسی عورت کو ڈائن بتا کر کے لوگوں نے مار مار پیٹ پیٹ کر کے مار دیا، ایک عورت کو، اس کو ڈائن بتا دیا۔ اب یہ واقعے ہر جگہ ہوتے ہوں گے۔
ان کے بقول مذہبی تقسیم کے علاوہ تواہم پرستی بھی ایسے واقعات کا سبب بن رہی ہے۔ سرحد کی دوسری جانب پاکستان میں ہندو اقلیت اپنی کم عمر لڑکیوں کے مبینہ اغوا اور جبری تبدیلی مذہب پر شکایت کرتے ہیں۔ کرسچینز اور احمدی کمیونٹی بھی مذہبی آزادیوں اور اپنی مذہبی عبادت گاہوں کے خلاف حملوں پر شاکی ہیں، اور گزشتہ چند ماہ میں بالخصوص اقلیت سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے اغوا اور تبدیلی مذہب کے واقعات میں تیزی آئی ہے۔ راؤ خالد سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے مذہبی بنیاد پر نفرت کے کاروبار کی بہت قیمت دی ہے، اب بھارت اس ڈگر پر ہے تو اس کو بھی قیمت چکانا پڑے گی۔
یہ نفرتوں کا جو کاروبار ہے، الیکشن آپ لڑے، آپ سٹیٹ پالیسی کے طور پہ جب اس کو چلاتے ہیں تو یہ پھر وہاں پہ رکتا نہیں ہے کبھی بھی، یہ بڑھتا چلا جائے گا اور یہ اس لحاظ پہ پہنچے گا جو ہم 20-25-30 سال جو ہم نے بھگتا، یہ پھر انڈیا کو بھگتنا پڑے گا۔
ان کے بقول پاکستانی معاشرہ مشکل وقت دیکھنے کے بعد بہتری کی جانب گامزن ہے، حکومت اور ریاست متشدد رویوں کے خلاف قوت سے کھڑی ہو رہی ہے، اور اقلیت سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی جبری شادی کی بات ہو یا زبردستی تبدیلی مذہب کی، وزیر اعظم بذات خود اس کی سخت الفاظ میں سرزنش کر رہے ہیں۔
تقریر تھی اقلیتوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا مسلمان کیسے آپ زبردستی تبدیل کر سکتے ہیں کسی کو، یعنی ہائیسٹ لیول پہ اس قسم کی چیزیں، ہندوؤں کی جو کنورژن کا چل رہا ہے سلسلہ، اس کے اوپر ہمارے یہاں اٹھی۔
سنتوش بھارتیا کہتے ہیں کہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں اطراف میں سول سوسائٹی کمزور پڑ رہی ہے، ایسے متشدد رویوں کے خلاف جرت سے آواز بلند کرنے والوں کی کمی واقع ہو رہی ہے،
اور دونوں طرف مورل پاور رکھنے والے لوگ نہیں بچے، یہ ایک بہت ہی بیڈ لک ہے دونوں ملکوں کا۔
بھارت میں جون کے آخر میں ملک کے 50 شہروں میں سول سوسائٹی کی طرف سے مظاہرے کیے گئے جن میں مسلمانوں کو زندہ جلانے، ان پر مذہبی اسباب پر تشدد کی مذمت کی گئی، انڈیا اگینسٹ لنچنگ ٹیرر جیسے سلوگن عام کیے گئے۔ بھارت میں حزب اختلاف بھی حکومت پر الزام عائد کرتی ہے کہ ملک میں مذہب کو اساس بناتے ہوئے اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما ایسے تاثر کی نفی کرتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان کے جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے ایک اور بچے کا کیس سامنے آ گیا ہے، جس سے افغانستان کی سرحد سے لگنے والے ضلع قلعہ عبداللہ خان چمن میں رواں سال کے دوران یہ دوسرا کیس ہے۔ اس طرح ملک بھر میں رواں سال کے دوران پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد تقریباً 48 ہو گئی ہے۔ تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان اور افغانستان کے سرحد سے متصل ضلع قلعہ عبداللہ خان میں پولیو سے متاثر مزید ایک اور بچے کا کیس سامنے آ گیا ہے، جس سے رواں سال بلوچستان میں پولیو سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ حکام نے تازہ کیس کے بعد عید الاضحیٰ کے بوری بعد انسدادی پولیو مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پولیو ایمرجنسی سیل بلوچستان کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر آفتاب کاکڑ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یونین کونسل قلعہ عبداللہ کے اس بچے کی عمر 5 ماہ ہے اور یہ اسی علاقے میں رہتا ہے جہاں گزشتہ جولائی کے دوران ایک 8 ماہ کا بچہ پولیو سے متاثر ہوا تھا۔ یہ بچہ بھی اسی خاندان کا رشتہ دار ہے اور اس کے والدین نے گزشتہ انسداد پولیو مہم کے دوران بچے کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کیا تھا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا،
ابھی ہمارے پاس مطلب جتنے بھی ابھی کیسز آ رہے ہیں یہ وہ کیسز ہیں جن کو قطرے نہیں پلایا ہے، مطلب فیملی چھپاتی ہے، بچوں کو قطرے نہیں دیتی ہے۔ ہم بار بار لوگوں سے، ہر ایک فیملی سے گھر جا جا کر ہم بتاتے ہیں کہ برائے مہربانی بچوں کو قطرہ پلائیے، کیونکہ آج کل وائرس کی بہت زیادہ سرکولیشن چل رہی ہے، جس کی وجہ سے مطلب خطرہ ہے کہ ایسا نہ خدا نخواستہ اور کیس نہ آئے۔
رواں سال کے دوران پاکستان میں اب تک پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 48 اور افغانستان میں 12 ہے۔ ڈاکٹر آفتاب کاکڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں سامنے آنے والے پولیو وائرس ایک جیسا نہیں، البتہ افغانستان سے لوگوں کی بڑی تعداد میں آمد و رفت کے باعث پاکستان میں دونوں ممالک میں پائے جانے والے وائرس کے اثرات موجود ہیں، جس سے یہاں کیسز زیادہ ہوتے ہیں۔
ہم جینیٹیکل سیکوینسنگ دیکھتے ہیں وائرس کی نا، بہت زیادہ کیسز ہیں ہمارے اپنا، تو اس میں ہمارا اپنا وائرس بھی آ جاتا ہے، پاکستان کا وائرس ہے، وہ بھی زیادہ سرکولیٹ کر رہا ہے، انٹینس سرکولیشن موجود ہے۔ اور ہمارے پاس پھر یہ رسک بھی ہے کیونکہ ہم افغانستان سے بھی ہماری کافی ساری موومنٹ، بہت زیادہ موومنٹ ہوتی ہے، تو وہاں سے بھی وائرس ہمارے بچوں کو لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وائرس ہے یہاں کا وہاں کو، تو بارڈر وائرس کے لیے نہیں۔
انسانی جسم کو عمر بھر کے لیے معذور کر دینے والا پولیو کا وائرس پاکستان اور افغانستان کے سوا دنیا بھر کے اکثر ممالک نے ختم کر دیا ہے۔ بلوچستان میں چند سال پہلے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہ پلانے والے والدین کی تعداد 4,000 تھی، جو اکام کے بقول اب بہت کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی چند علاقوں میں بعض خاندان اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے کے بارے میں منفی پروپیگنڈے کے باعث پولیو ٹیموں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے بند یا بچوں کو چھپا لیتے ہیں اور اس طرح سے بچوں کو قطرے پلانے سے گریز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حکام کے بقول یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بلوچستان عوامی پارٹی کو قبائلی اضلاع میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر منتخب ہونے والے 3 آزاد اراکین کی حمایت حاصل ہو گئی ہے، جس کے بعد اسے خیبر پختونخوا کی اسمبلی اور عملی سیاست میں داخلے کا موقع مل گیا ہے۔ سوڈان کی عبوری فوجی کونسل اور اتحادی احتجاج کے رہنماؤں نے اتوار کے روز شرکت اقتدار کا ایک معاہدہ پیش کیا۔ دونوں دھڑے 17 اگست کو ایک آئینی اعلامیہ پر باضابطہ دستخطوں پر رضامند ہو گئے۔ اس سے اگلے روز اعلی کونسل کا اعلان کیا جائے گا، جو الیکشن تک 3 سال کے دوران ملک کا انتظام چلائے گی۔ 20 اگست کو وزیر اعظم کو نامزد کیا جائے گا اور 8 دن بعد کابینہ کے وزراء کے نام سامنے آ جائیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ شمال مغربی شام کے صوبے ادلیب میں، جو ملک میں شورش پسندوں کا مضبوط گڑھ ہے، جنگ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تاہم ایک بیان میں انتباہ کیا کہ عام شہریوں اور شہری انفراسٹرکچر پر حملے بند ہونے چاہیے۔ ادارے نے ترکی اور روس کی ان کوششوں کو بھی سراہا جو اس فائر بندی کی بحالی کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، جس پر وہ گزشتہ سال متفق ہوئے تھے۔ اور ہانگ کانگ میں اتوار کی رات مسلسل دوسری رات ہونے والے مظاہرے تشدد کی شکل اختیار کر گئے، جبکہ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جنہوں نے پولیس پر پتھر اور اینٹیں پھینکے۔ اور روس کے دارالحکومت ماسکو کی پولیس نے شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے سراپا احتجاج 800 کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
اور السلام علیکم، ایک بار پھر پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 8:15، بھارت میں 9:15 اور یہاں ہماری گھڑیوں میں 11:15 ہوئے ہیں. پروگرام آج کی دنیا میں پروگرام آپ کی دنیا میں آج ہم پیش کر رہے ہیں. پہلے سنیے گا آپ کی صحت کے شعبے سے. اس میں ہم بات کریں گے جلدی مسائل کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور رپورٹ بھی آپ کو سنوائیں گے. اس کے بعد ہم انتہا پسندی کے بارے میں بات کریں گے اور تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیں گے کہ القاعدہ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور یہ انتہا پسند تنظیم اب بھی کتنا بڑا خطرہ ہے. اس جائزے سے پہلے ہم آپ کو ایک تفصیلی رپورٹ بھی سنوائیں گے. تو آئیے پہلے آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں. پاکستان میں خواجہ سرا کمیونٹی اب بھی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب بھی معاشرتی رویوں کے سبب بہت سے خواجہ سرا چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھنے سے قاصر ہیں. لیکن سندھ کے شہر میرپور خاص کے حیدر نے تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود اپنے لیے اور اپنی کمیونٹی کے لیے بہتر روزگار کا راستہ ڈھونڈا ہے. تفصیلات بتا رہی ہیں سدرا ڈار اس رپورٹ میں.
کراچی شہر میں یوں تو سیلونز کی کوئی کمی نہیں مگر تڑاوا سیلون منفرد ہے.
وہ لگا دو سٹیمر.
تڑاوا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی زبان میں میک اپ کو کہتے ہیں. اس سیلون کی مالک بیبو حیدر ٹرانسجینڈر ہیں. وہ چاہتی تھیں کہ ان جیسے لوگ صرف ملازمت کے لیے ہی نہیں بننے سنورنے کے لیے بھی ایک اچھے سیلون میں آ سکے اور یوں انہوں نے تڑاوا کی بنیاد رکھی.
ایک دن مجھے ہیئر کٹ کروانا تھا تو انہوں نے کہا کہ سوری آپ کی آواز جو ہے نا وہ مردوں جیسی ہے, ہم آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. سوری آپ عورت نہیں لگ رہی ہیں اور خواجہ سرا الاؤ نہیں کرتے ہم لوگ. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیوں نہ ہم کمیونٹی کے لیے ایک ایسا سیلون کھولیں جہاں پر کمیونٹی بے فکر آئے اور اسے یہ نہ ہو کہ میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ تڑاوا کھولا.
بیبو حیدر کا تعلق سندھ کے شہر میرپور خاص سے ہے. وہ کہتی ہیں کہ والدین اور بہن بھائیوں کے اچھے برتاؤ نے انہیں خود اعتمادی دی جس کے سہارے وہ ایک ماہر بیوٹیشن بنی. پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ماڈل کامی سدھ بیبو کے ابتدائی کلائنٹس میں سے ہیں.
تو اس طرح کہ ہماری کمیونٹی کو اگر دیکھا جائے تو رائٹس ملے ہوئے کوئی 2-3 سال ہوئے, وہ بھی پراپر طریقے سے رائٹس نہیں ملے. پر یہ کہ کمیونٹی کے 22 سال خود کام کر رہی ہے, خود اس کلوزٹ سے باہر آ چکی جس کلوزٹ میں وہ پہلے سے بند ان کو بٹھا دیا گیا تھا. اب کمیونٹی ممبر خود کام کرنا چاہتے ہیں, اب چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہوں, چاہے وہ سلان میں کام کر رہے ہوں, چاہے وہ کوئی اور کام کرنا چاہ رہے ہوں. پر یہ ہے کہ جب تک ہم خود اونرشپ نہیں لیں گے کسی چیز کی ہم چینج نہیں لا سکتے.
تڑاوا سیلون میں کام کرنے والے بیشتر افراد خواجہ سرا ہیں لیکن یہاں سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے.
تڑاوا مینز میک اوور, میک اپ کرنا, میک اپ کرنا یا دوسروں کو خوبصورت بنانا. تو اس لیے ہم نے تڑاوا نام رکھا کیونکہ کمیونٹی کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. بہت ساری ریگولر فیمیل کلائنٹس ہیں جو بہت خوش ہوتی ہیں, ایون اتنا خوش ہوتی ہیں کہ وہ آئی برو صرف بنوانے نہیں آتی, وہ بولتی ہیں میں نے یہ ڈریس لیا ہے, اس کے ساتھ یہ پہنوں, یہ جوتی پہنوں یا یہ والی پہنوں, اتنی میرے ساتھ ان کی اچھی ہو گئی ہے.
بیبو کی خواہش ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے دیگر افراد بھی ہنر مند بن کر اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور باوقار زندگی گزاریں. تڑاوا صرف آرائش و زیبائش کا مرکز نہیں بلکہ اس خواب کی تعبیر ہے جو برسوں پہلے اس بیبو نے دیکھا تھا جس نے مشکلات کو سہنے کے بعد گمنامی کے راستے کو نہیں چنا بلکہ اپنی علیحدہ پہچان بنانے کو ترجیح دی. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس, آپ پروگرام سن رہے ہیں آپ کی دنیا. اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ماہر غذائیت عائشہ خالد, پنجاب فوڈ اتھارٹی سے ان کا تعلق ہے. مختلف موضوعات پر ہم ان پروگراموں میں ان سے بات کرتے آئے ہیں کہ خوراک کا خیال رکھتے ہوئے ہم کس طرح صحت کے مختلف مسائل کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکتے ہیں. آج بھی ایک اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں اور وہ ہے جلد کا. صاف ستھری صحت مند جلد ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. خوراک کی مدد سے جلد کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے, آج عائشہ خالد سے بات کریں گے. السلام علیکم عائشہ, کیسی ہیں؟
وعلیکم السلام, بہتر, کیا حال چال ہیں؟
بہت بہت شکریہ بہت مصروف وقت میں سے ہمیں وقت دینے کا. آج ہم بہت اہم اور دلچسپ سوال آپ سے پوچھنے والے ہیں. بڑی جلدی جلدی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جسے کہنا چاہیے حسب معمول وقت کی کمی. آپ کے ساتھ بات کرنے کا بہت ہمارے پاس شوق اور بہت سارے سوال, لیکن جلدی جلدی پوچھتے ہیں. اب تعلق ہے جلد کے ساتھ,
کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ان کے پہلو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم
اس کو بات کر سکیں. تو جلد کو جسم کا سب سے بڑا حصہ بھی کہا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جسم کا درجہ حرارت ریگولیٹ ہوتا ہے, زخموں سے تحفظ ملتا ہے, انفیکشنز کو روکتی ہے. جلد میں چھوٹی چھوٹی شریانیں ہوتی ہیں جو سرد, گرم, درد, دباؤ یا پھر لمس کو محسوس کرتی ہیں. تو آج کا پہلا سوال, اور وہ بھی ایک ایسا سوال جو گائے گائے ہم سب کا مسئلہ بنتا ہے, عائشہ, یہ دانے, داغ, دھبے, جھائیاں, یہ سب جلد کے مسئلے ہیں اور بعض اوقات نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر ہمیں متاثر کرتے ہیں. آخر یہ داغ دھبے ہیں, پھنسیاں یا پھر اکنی جس کو کہتے ہیں, اس کے پیدا ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟
اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ سن کے بارے میں جتنا لوگ زیادہ کنسرن ہے نا, ٹھیک ہے, اسی طرح اس کا اس کی جو کیئر ہے لوگ اس طرح سے نہیں کر پاتے.
ٹھیک,
یا رجیم جو اسکن رجیم ہے ان کی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. اچھا, اور جو داغ دھبے کی اگر ہم بات کریں کہ جی ایکنی کیوں ہوتا ہے یا جو اسکن پہ یو نو
اسپاٹس کیوں آ جاتے ہیں,
پمپلز ہو جانا
جی,
اور یہ سب کچھ مطلب فریکلز ہو رہے ہیں یا نشانات پڑ رہے ہیں, اس میں سب سے بڑا جو ریزن ہے نا اس میں آپ کا ہارمونل امبیلنس بھی آتا ہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک.
اندر فیکٹر از سرٹن آپ کی کوئی میڈیکیشن چل رہی ہے, کسی ادویات پہ ہیں آپ, یعنی میدے کی یعنی کوئی اسٹمک کی میڈیسن پہ ہیں یا کچھ ایسا, آپ کی ڈائٹ اینڈ دین اسٹریس, یہ چار چیزیں ہیں جو آپ کی اسکن پہ ناٹ جسٹ ایکنی آل ٹوگیدر آن یور اسکن کمیولیٹو یعنی کمیولیٹولی یہ لیڈ کرتی ہیں اسکن ایشوز کو, ٹھیک ہے, یا ایگریویٹ کر دیتی ہیں آپ کی ایکنی کو یا ٹریگر کرتی ہیں آپ کے پمپلس کو. اس میں ہم اگر ڈائٹ سے لیں یا ڈائٹ سے اسٹارٹ کریں کہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو جیسے فار ایگزامپل خواتین کو ایکنی کا ایشو زیادہ ہوتا ہے بہ نسبت مردوں کے, آپ کو ریشو زیادہ ملے گی کہ مرد حضرات کم ایکنی اور پمپلس کا شکار ہوتے ہیں, خواتین زیادہ شکار ہوتی ہیں.
جی,
اس میں بہت بڑا ایک فیکٹر جو ہے ان کا ہارمونل فیکٹر. تو گیٹ یور سیلف چیک پراپرلی, اگر آپ اپنے آپ کو چیک کرواتے رہیں کسی بھی قریبی ڈاکٹر سے, کسی بھی بیسک ہیلتھ یونٹ سے, کوئی بھی قریبی آپ کا جو جی پی ہے جنرل پریکٹیشنر آپ کو یہ چیک کرے اور آپ کے جو ٹی ایس ایچ ہے یعنی تھائرائڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون وہ آپ کا پتا ہونا چاہیے کہ جی کیا ہے اس میں, ٹی ایس ایچ میں آگے 3-4 اینڈ اس طرح سے ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے ٹیکنیکل ٹرمینالوجی طرف نہیں جائیں گے. آپ کا ہارمون اگر ٹھیک ہے, ہارمونل بیلنس ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہوتی ہے ڈائٹ. ڈائٹ میں
اچھا ایک چیز یہاں اس سے پہلے کہ ڈائٹ اس سے پہلے کہ ڈائٹ کی بات کریں, ایک بڑا عام طور پر جسے کہنا چاہیے متھس ہوتی ہے مختلف, ان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ چاکلیٹ یا پھر جو گرم تاثیر رکھنے والی چیزیں ہیں اگر وہ کھائیں تو اس سے ایکنی ہو جاتی ہے یا دانوں کا باعث بن جاتی ہے, یہ بات کہاں تک درست ہے؟
گرم کیا چیز ہے, گرم کیا چیز ہے, بیسیکلی کسی بھی فوڈ کا جو ہائی کیلوریک فوڈ ہے یا ہائی کیلوریک کانٹینٹ ہے وہ لیڈ کرتا ہے آپ کی ایکنی کو, وہ لیڈ کرتا ہے آپ کی ان چیزوں کو کہ کیلوریز زیادہ تھی, ٹھیک ہے, تو جو ہیٹ ابزارب کر رہے ہیں آپ بیسکلی تو وہ ہیٹ وہ کرتی ہے نا, جتنا زیادہ آپ کھا رہے ہیں وہ اتنا زیادہ اندر کیمیکل ری ایکشن ہوں گے اور وہ الٹیمیٹلی جو اماؤنٹ آف ہیٹ ایوالو اینڈ ابزارب جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اور اس حساب سے آپ کا پانی پتہ نہیں کم ہے زیادہ ہے, ادھر آپ ہائیڈریٹڈ ہیں یعنی پانی کی کمی تو نہیں ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اسکن پہ اگر بات صرف کریں تو کئی لوگ جیسے کسی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے کوئی ایک ایکنی یعنی کوئی ایک دانہ نکلا اس کو ہاتھ لگا لگا کے ایگریویٹ کر دیا اور وہ ایک انفیکشن دوسری جگہ ٹریول کرتا ہوا گیا, ٹھیک ہے. اب ایسی سچویشن میں آپ کو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال ضرور, کیونکہ یہ صرف صحت کا معاملہ اگر ہم لیں تو اگر ہم اس میں کہیں کہ جی صرف غذا ہے تو نہیں, غذا سے البتہ ہم سمپٹمس کو روک ضرور سکتے ہیں, ان کو ایگریویٹ ہونے سے بچا سکتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں کوشش کے باقی علامات کے ساتھ تو ڈائٹ کے تھرو کنٹرول ہو سکتا ہے تو ہم اس کو کریں, جس میں ون آف دا ریزنز از کہ آپ پانی ٹھیک سے نہیں پیتے. لڑکیاں لڑکے آج کل اپنی انفیکٹ ہم لوگ بھی اپنی مصروف یو نو طرز زندگی کی وجہ سے اپنا لائف اسٹائل ماڈیفائی نہیں کر پاتے اور اس میں ہمیں ان چیزوں کا اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا.
اچھا,
سب سے جو بظاہر جو جز ہے جو نظر آنے والا ہے وہ ہمارا چہرہ ہے, اسکن ہے.
بالکل, یہ مرچے مسالے کی بات کی جاتی ہے, یہ شو بزنس کے لوگ خاص طور پر بات کرتے ہیں جب وہ جلد کی بات کرتے ہیں کہ وہ مرچے نہیں کھاتے, مسالے سے پرہیز کرتے ہیں, تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے, ان سے جلد پر کیا اثرات واقع پڑتے ہیں؟
مرچ مسالوں کا جو ہے وہ بہت بڑا ایک جو کلیئر سٹانس ہے اب تو میڈیکل سائنسز میں بھی لیا, نیوٹریشنل سائنسز میں بھی لیا, اسٹڈیز بھی یہی کہتی ہیں کہ کوشش کریں کہ آپ ایکسٹرا چینی, ایکسٹرا نمک, مرچیں, مسالے اور یہ اسپائسیز جو ہے ایکسٹرا وہ نہ ڈالیں. البتہ اگر ہم ہلدی کی بات کریں تو ہلدی میں میڈیسنل افیکٹس ہیں, وہ فائٹ کرتا ہے اگینسٹ زخموں کے, اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بڑے بوڑھے کسی کو چوٹ لگتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جی اس کو آپ ہلدی سے وہ باندھ لیں. ہلدی کا استعمال, اس کی اپلیکیشن بھی, یعنی اگر ہم اپنچ یعنی ہلکی سی ایک چٹکی دودھ میں ڈال کر استعمال کریں تو وہ بڑا اچھا اس کا افیکٹ ہے.
اچھا,
اسی طرح اگر مسالوں کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات کریں, مسالوں کو ہم لمٹ کر لیں تو یہ بھی بہت ایک اچھی
بات ہوگی اسکن کے لیے,
مطلب اچھا. ہاں بالکل, وہ یہ آپ کو نظر بھی آئے گا.
اچھا, گرمیوں کا موسم خاص طور پر, اچھا خاص طور پر گرمیوں کا موسم جلد کے لیے بڑے مسائل لے کر آتا ہے. سن برن ہو جاتا ہے اگر زیادہ دیر تک دھوپ میں رہیں تو لگتا ہے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا ہے, جھلس گیا ہے, کچھ پرپل جامنی سا ہو گیا, جل گیا ہے. اگر کسی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے تو اس پر فوری کیا کرنا چاہیے؟
ہاں بالکل فرق پڑتا ہے, بالکل فرق پڑتا ہے. آپ کا ہاتھ پاؤں اور چہرہ آپ کا فوراً سے کالا ہو جاتا ہے, اور آپ کو جو یو وی اے الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں, آپ یو وی اے یو وی بی یہ آپ کو افیکٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بہت بری طرح ڈیمیج کرتی ہیں. آپ کو وائٹامن ڈی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے, وہ آپ اس کے لیے 10-15 منٹ دن میں دھوپ میں رہیں, اس کے بعد آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی آپ کوشش کریں, اب نئی نئی دھوپ نکلتی ہے صبح فجر کے وقت, یا یو نو سن سیٹ اور سن رائز کا جو ٹائم ہے وہ دھوپ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ جھلستی ہوئی وہ 40 سینٹی گریڈ اور یو نو 35 ڈگری سینٹی گریڈ 30 ڈگری سینٹی گریڈ, اس میں دھوپ لینے کا کوئی مقصد ہی نہیں. آپ اس دوران اگر آپ کو باہر فیلڈ میں رہنا پڑتا ہے, یہ ان لوگوں کے لیے جو فیلڈ ورکرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سن بلاک کا استعمال کریں, تقریباً 70 SPF سن پروٹیکٹنگ فیکٹر اس میں 70 ہو, اور وہ استعمال کریں اور ضرور کریں, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں وہ استعمال کریں. ان کو ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ جو دھوپ ہے وہ اس طرح سے اثر نہیں کرے گی, اور اس طرح سے وہ جلدی کالے نہیں ہوں گے. لیکن کوشش کریں کہ گرمیوں میں دھوپ کو اوائڈ کریں. دو تین وجوہات ہیں اس کی, صرف رنگ کالا گورا ہونے کی بات نہیں,
نہیں وہ جھلس, میں نے جھلسنے کی بات کی, جھلسنے کی بات کی, جو جلد جھلس جاتی ہے نا اس کے اوپر فوری طور پر کیا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ بہت زخم کی طرح دکھتی ہے.
یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہے نا, الٹرا وائلٹ ریز یہ خراب کرتی ہیں, بیسیکلی جو یو وی ریز ہے وہ ریڈیشن ہوتی ہے, وہ خراب کرتی ہیں, اور ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, سویٹنگ زیادہ ہوتی ہے.
اچھا, آخری سوال میرا, آخری سوال ہے کہ فیشلز کا بڑا چرچا ہوتا ہے, لوگ جاتے ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز بتائیے جو اس طرح کی ہو کہ جو لوگ عام طور پر فیشلز کو افورڈ نہیں کر سکتے, یا اسکن کے لیے, جلد کے لیے کوئی بھاری بھاری.
جی بالکل, تقریباً اپنے ہر پروگرام میں بولتی ہوں کہ وائٹامن سی, وائٹامن ای, وائٹامن بی, B12 جیسے ہمیں گوشت سے ملتا ہے, اینیمل پروڈکٹ ملتا ہے, وائٹامن اے ہمیں گاجروں سے ملتا ہے, انڈے سے ملتا ہے, ان کا استعمال, اور پھر لیمن کا استعمال آپ کریں پانی میں ڈال کے, اور اس کو لگا بھی سکتے ہیں. لیمن ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا, آپ اس کو کیا کریں, ڈائلیوٹ کر لیں پانی کے 2-3 قطروں کے ساتھ, اور اس کو کاٹن سے اپلائی کریں ایز اے ٹونر, اور وائٹامن سی لگا کے, یعنی لیمن لگا کے آپ نے دھوپ میں نہیں جانا, کیونکہ وائٹامن سی دھوپ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے,
اچھا,
وہ آپ کو الرجی کر سکتا ہے, ریئیکشن ہو سکتا ہے, تو آپ نے صرف رات میں لگانا ہے اور صبح اس کے موڈ ہو لیں, اور کوشش کریں کہ سن بلاک لگا کے آپ باہر نکلیں.
بہت بہت شکریہ آشا, آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو یہ ٹپس بہت پسند آئی ہوں گی. تو ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. جیسا کہ آپ کو کہا, بتایا تھا ہم نے کہ القاعدہ کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں, تجزیہ کاروں کی رائے آپ تک پہنچائیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا آپ سن رہے ہیں. آئیے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. امریکہ اور طالبان کے درمیان متوقع امن معاہدے اور افغان حکومت کے ساتھ شراکت اقتدار کے کسی فارمولے کے بعد ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے خطے میں اور خصوصی طور پر پاکستان میں پہلے سے موجود اساس پرستی کو مزید تقویت ملنے کا خطرہ ہے. انجم ہیرلگل کی رپورٹ سنیے.
متوقع امن معاہدہ طے پانے کے بعد اگر طالبان کو کسی بھی صورت اقتدار میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو اس سے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور کیا تحریک طالبان پاکستان جیسی شدت پسند تنظیموں کے موقف کو مزید تقویت حاصل ہوگی؟ اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکہ میں قائم تھنک ٹینک مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر ماروین وائن بام کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ شراکت اقتدار اور خود اقتدار میں ہونا دو مختلف باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تو صرف شراکت اقتدار ہوگا تو پھر طالبان کی زیادہ تر توجہ افغان سیاست پر رہے گی, لیکن شاید ایسا نہ ہو. انہوں نے کہا, میرے خیال میں طالبان افغانستان میں موجود سیاستدانوں کے ساتھ اقتدار میں شریک ہونے کی بجائے خود کو موجودہ حکومت کی جگہ لیتے دیکھ رہے ہیں, لیکن مجھے جس بارے میں تشویش ہے وہ یہ کہ اگر وہ بلا شرکت و غیر اقتدار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ اس مقام پر ہوں گے کہ پاکستان کے اندر شدت پسند قوتوں کو تقویت دے سکیں, اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ خطے بھر میں وہ ایسا ہی کریں گے. اسی بارے میں بات کرتے ہوئے سٹی یونیورسٹی نیو یارک سے وابستہ جہانگیر خٹک کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کے کسی نہ کسی حد تک تو اثرات مرتب ہوں گے. انہوں نے کہا,
میرے خیال میں اس کا اثر ڈیفینیٹلی ہوگا, کیونکہ وہ 18 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی ایک سوچ اور نظریے کے مطابق, جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے جب وہ بات کریں گے تو انہی نکات پر کریں گے جن پہ وہ یقین رکھتے ہیں.
افغان امور کے ماہر ڈاکٹر حسین یاسا کہتے ہیں کہ طالبان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ موجودہ حکومت کے ساتھ تو کوئی مشترکہ سیٹ اپ نہیں بنائیں گے. ان کا کہنا ہے,
اور اس کے بعد کوئی جب سیٹ اپ بنے گا یو این کے زیر سرپرستی یا انٹرنیشنل کمیونٹی کے زیر سرپرستی میں, تو وہ ایک انٹریم سیٹ اپ ہوگا. اگر طالبان خود حکومت میں آئے یا اگر کابل ان کے حوالے کر دیا گیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف افغانستان میں بلکہ پورے خطے میں جو انتہا پسندی کی لہر ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا, اور اس کے اچھے نتائج نہیں ہوں گے. گرچہ طالبان نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ملک میں کبھی کسی یا اپنے جو ان کا جو ورژن ہے حکومت کا اس کو ایکسپورٹ نہیں کریں گے, لیکن بہر صورت ان کے اثرات پڑیں گے.
ادھر ڈاکٹر وائن بام نے طالبان کے اقتدار میں آنے کی بات کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا,
that if the Taliban come to power and if they implement the kinds of policies that we have every reason to believe they would,
اگر طالبان اقتدار میں آتے ہیں اور اگر وہ اپنی پالیسیاں نافذ کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے, تو پھر جیسا کہ ہم نے 80 کی دہائی میں دیکھا تھا, ملک کی ایک تہائی آبادی یعنی 5 سے 10 ملین پناہ گزین پاکستان سمیت ارد گرد کے علاقوں میں پناہ کی تلاش میں ہوں گے, اور اس کا سب سے زیادہ بار پاکستان کو اٹھانا پڑے گا. اس لیے جو کچھ افغانستان میں ہوگا تو پاکستان کا اس میں سب سے بڑا سٹیک ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ متوقع امن معاہدے تک پہنچنا پاکستان اور امریکہ دونوں کے لیے ہی سود مند ہے, کیونکہ پاکستان کے نزدیک طالبان کے آنے سے افغانستان میں بھارت کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا, جبکہ امریکہ اپنی افواج واپس بلانے میں کامیاب رہے گا, جس سے نہ صرف ایک خطیر رقم کی بچت ہوگی بلکہ آئندہ صدارتی انتخابات میں بھی موجودہ انتظامیہ کو فائدہ ہوگا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
دہشت گردی کے موضوع پر آپ نے یہ رپورٹ سنی جسے انجم ہیرلڈ گل آپ کے لیے پیش کر رہے تھے. اب ہم بات کریں گے, جیسا ہم نے تفصیل بناتے ہوئے کہا, کہ کیا القاعدہ اب بھی خطرے کا باعث ہے. واشنگٹن سے تجزیہ کار پولیٹیک سے عارف انصار صاحب, پاکستان سے ڈاکٹر زمرہ دوان اور لندن سے سنگین شاہ جو ان کا قلمی نام ہے, ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ہم ان سے بات کریں گے. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا, پروگرام میں وقت دینے کا. تو حال ہی میں اسامہ بن لادن کے بیٹے اور القاعدہ کے بانی کے وارث خیال کیے جانے والے دہشت گرد کی ہلاکت کی خبریں آ چکی ہیں, لیکن امریکی اہلکاروں نے خبردار کیا ہے کہ عالمی دہشت گرد گروپ اب بھی امریکہ کے لیے کلیدی خطرے کا باعث ہے. ایک بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے انسداد دہشت گردی کے رابطہ کار سفیر نیتھن اے سیلز نے امریکی اخباری نمائندوں کو بتایا کہ جس بات سے آج ہمیں واسطہ ہے وہ یہ ہے کہ القاعدہ اتنی ہی مضبوط تھی ہے جتنی کہ یہ پہلے تھی. اس بریفنگ کا مقصد دہشت گرد گروپ کی حریف داعش کا موازنہ کرنا تھا, اس سے دونوں کا آپس میں. تو آئیے اب ہم تجزیہ کاروں سے بات کرتے ہیں اور تجزیہ سے ابتدا کرتے ہیں. پہلے ہم بات کریں گے عارف انصار صاحب سے. عارف صاحب, کہا جاتا ہے کہ القاعدہ نے گزشتہ چند برسوں کے دوران اپنی حکمت عملی تو تبدیل کی اور ممکنہ طور پر اپنی تشکیل نو پر توجہ مرکوز کی ہے. اگر القاعدہ تشکیل نو کے عمل میں ہے تو اپنی حکمت عملی بھی ترتیب دے رہی ہوگی. کیا توقع کرنا چاہیے اس انتہا پسند گروپ سے آنے والے دنوں میں, جبکہ اس کے رہنما کی ہلاکت کی خبریں بھی سامنے ہیں؟ یہ کتنا بڑا دھچکا ثابت ہوگا؟
جی بہتر, یہ ایک کنٹینیوس جو القاعدہ یا اس طرح کے جو گروپس ان کے خلاف اسٹریٹجی رہی ہے, کیونکہ لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا گیا. جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے افغانستان پاکستان ریجن میں بھی گزشتہ سالوں میں بہت ٹارگیٹڈ اپروچ رکھی گئی اور ڈرون اٹیکس بھی بہت سے ہوئے, جس میں کی لیڈرشپ جو القاعدہ تھی اس کو الیمینیٹ کر دیا گیا, اور اس سے یہ ہوا کہ گروپ کی افادیت جو تھی اس کی افیکٹونیس کو بہت نقصان پہنچا اور کم ہوا. اب اس میں جو ہے یہ اب ان کے اسامہ بن لادن کے بیٹے کی جو اب رپورٹس آئی ہیں کہ وہ بھی شاید ٹارگیٹ ہوئے ہیں اور شاید اسے دو تین سالوں میں ان کو بھی الیمینیٹ کر دیا گیا ہے. تو القاعدہ اس کو کافی لو کی چلی گئی ہوئی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوا کہ داعش ابھر کے آ چکی ہوئی تھی اس دوران. آئی ایس ایس جو ہے وہ میڈیا میں بھی اور مڈل ایسٹ میں بھی, جب القاعدہ پیچھے جاتی رہی تو داعش جو تھی وہ ابھر کے آگے آتی رہی, اور ہم نے دیکھا کہ شام میں اور عراق میں بہت زیادہ فوکس اسی پہ رہا ان کے آپریشن میں. تو کہہ سکتے ہیں کہ اس دوران القاعدہ کو موقع ملا کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو ری گروپ کر سکے نئی طریقے سے, اور اسی دوران اسامہ بن لادن کی بھی ہلاکت ہوئی جو ایک فیز گزرا ہے, کہ اس دوران وہ انہوں نے حکمت عملی پہ سوچا ہوگا اور اب وہ نئے طریقے سے کس طرح سے ابھر کے آتی ہے یا نہیں آتی. جس میں ہم نے ریسنٹلی بیان دیکھے کہ ماضی میں ان کے بیٹے کے بھی بیانات آتے ہی رہے, اور اس وجہ سے تشویش بڑھتی گئی کہ وہ جو اسامہ بن لادن کے عزائم سے ان کو آگے لے کے چلانا چاہتے ہیں. لیکن پھر ایمن الزواہری کے جو ریسنٹ بیانات آئے ہیں اس سے بھی کچھ انڈیکیشنز ملتی ہیں, جس میں انہوں نے پلوامہ اٹیک کے بعد ہندوستان سے ریلیٹڈ بیانات دیے کہ کس طریقے سے جو ہے ٹارگیٹ کرنا چاہیے ہندوستان کو فیوچر میں. تو اس وجہ سے تشویش بڑی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ داعش کا ایلیمنٹ بھی ساتھ چل رہا ہے. اگر ہم ساؤتھ ایشین کانٹیکس میں دیکھیں کم از کم, جو کہ گاہے خبریں آتی رہتی ہیں کہ افغانستان میں وہ سر اٹھانے کی کوشش کرتی رہتی ہے داعش یا اس سے ریلیٹڈ گروپس ہیں. اور تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کانفلکٹ ہیں جو ہمارا ادارہ بھی ٹریک کرتا ہے ٹرینڈ کے, ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف جو جنگ چل رہی ہے, میرا خیال ہے کہ ان گروپس کی کوشش ہوگی کہ ان کو انٹر اسٹیٹ کانفلکٹ میں چینج کر دیا جائے. اچھا. اور اس سے پھر ان کی افادیت ان کو بہت, اور یہ ماضی میں بھی ان کی کوشش رہی ہے, ظاہری بات ہے کہ ان گروپس کی کوشش تھی کہ جو ایکسٹریمسٹ کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اس کو ایک اسلام کے خلاف جنگ دکھایا جائے اور اسی طریقے سے ابھارا جائے ساری ممالک کو,
ان بیانیہ اس طرح کا بنا دیا جائے. ڈاکٹر عوان, تجزیہ کار اور دہشت گردی کے بارے میں تحقیق کرنے والے سمجھتے ہیں کہ شام اور عراق میں داعش کی موجودگی ختم ہونے کے نتیجے میں القاعدہ اور اس کے حلیف دنیا کے لیے دہشت گردی کا اب کلیدی خطرہ بن کر سامنے آ سکتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
جی بالکل, یہ جو خدشہ ہے یہ تو بالکل برحق ہے. لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں میں واضح کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ حمزہ بن لادن کو ابھی مارنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ان کو مارا گیا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ حمزہ کے مرنے سے کوئی خاص فرق پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ کی پروفائل کو اگر آپ ایمن الزہری اور ابو الموسیٰ زرقاوی کی پروفائل سے میچ کریں تو اس پہ نہ تو زمینی جنگ لڑنے کا کوئی بھی ان کے پاس ایک اہلیت تھی, نہ انہوں نے لڑا, اور نہ ہی ان کی پروفائل میں ایسا کوئی شاندار کام ہے جس سے مرنے ان کے یا زندہ رہنے سے کوئی فرق پڑے القاعدہ کو. تو پہلی بات تو ایک یہ واضح کر دینا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ القاعدہ نے جس حساب سے اپنے سارے ایجنڈے کو پیش کیا ہے اور प्रोसीड किया है, स्पेशली मिडल ईस्ट के अंदर, स्पेशली अफगानिस्तान के रेफरेंस से अगर आप देखें, सीरिया के रेफरेंस से देखें, तो वो तो एक बड़ी अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं। सबसे बड़ी अहम बात है ये समझने की कि यमन की अगर आप मिसाल दें तो जिस तरीके से उन्होंने एक अलकायदा ने एक नेटवर्क बनाया AQAP के नाम से, अलकायदा अरेबिया पेनिनसुला, और फिर उन्होंने एस्टेब्लिश किया एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस और ये लिंक किया कि हमने सबसे लोकल ट्राइबल ग्रुप और सिविक ऑर्गेनाइजेशन के पीछे रह के काम करना है, और जो बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज देनी है, एजुकेशन की फैसिलिटीज दी, ट्रांसपोर्टेशन की दी, तो यमन जो अरब स्प्रिंग के बाद लोकल गवर्नेंस में लैक कर रहा था, तो उसको अलकायदा की सूरत में एक होप नजर आई। तो जब अमेरिका टारगेट करता है अलकायदा को, तो वो ये भूल जाता है कि उसने अलकायदा को इंडिविजुअली, इंडिविजुअल मेंबर्स को टारगेट करने की बजाय इनकी स्ट्रेटजीज को टारगेट करना चाहिए। किस तरीके से ये एकेडेमिकली साउंड हो रहे हैं, इसमें बड़ी एक अहम बात है कि आप ये नोट करें, इंस्पायर इनका बहुत अच्छा मैगजीन है और उसमें ऑनलाइन ये नुस्खा मौजूद है कि कैसे आप बम बना सकते हैं। तो आपको लोकल सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, आपकी किस हिसाब से आप चीजों को कर रहे हैं, तो वो एक बड़ा अहम इसमें रोल प्ले करते हैं जब हम अलकायदा की स्ट्रेटजीज को देखते हैं। जहां तक बात है कि IS के वहां पर डिफीट के बाद इनको मौका मिलेगा, बिल्कुल मौका मिलेगा, उसकी एक बड़ी अहम मिसाल ये है कि आप IS के एजेंडे को अलकायदा के एजेंडे को मैच करें तो आपको इसमें क्लियर डिफरेंस नजर आता है। अलकायदा का एजेंडा जो है वो जिहाद एजेंडा है, फोकस ऑन अटैक अमरीका यूरोप के ऊपर, अटैक के ऊपर इसराइल के ऊपर, अटैक के ऊपर बेस करता है। IS सिर्फ इस्लामिक स्टेट का एजेंडा था और उनका एजेंडा ये था और है भी कि वो सिर्फ इस्लामिक स्टेट कायम करना चाहते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, और वहीं पर ही वो थोड़ा सा बियॉन्ड इसको देखते हैं। लेकिन इनका तो एक ग्लोबल जिहाद का पैरामीटर है और हिस्टोरिकली एकेडेमिकली ये रिसर्च ओरिएंटेड लेबोरेटरी का काम किया है सीरिया ने अलकायदा के लिए। तो मेरा ख्याल है इनकी जो रिक्रूटमेंट है, इतनी एग्रेसिव रिक्रूटमेंट, आप टैलेंट स्पॉटिंग करते हैं ये, एक्चुअली इनकी इनोवेटिव टेररिस्ट टेक्निक्स के ऊपर और ह्यूमन रिसोर्स स्टाइल ग्रूमिंग है अपने रिक्रूट्स की। तो इस वजह से जितनी सोफिस्टिकेशन के साथ ये चल रहे हैं और जिस तरीके से इनका सारा नेटवर्क एक्सपैंड कर रहा है स्पेशली सीरिया के अंदर और मुख्तलिफ इनके ग्रुप हैं, इस वक्त 67 एक्टिव ग्रुप्स हैं 2019 के मुताबिक। तो ये सारी सिचुएशन के अंदर मुझे तो लगता है कि ये एक्सपैंड करेंगे, लेकिन ये किस सूरत में रोके जा सकते हैं वो एक बहुत अहम डिबेट है। ये रोके जा सकते हैं बिल्कुल, अगर आप ये देखें कि बैड गवर्नेंस जहां जहां क्रिएट करता है अमेरिका, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में देखें, इराक में देखें, तो
मतलब जहां जहां वैक्यूम मिल जाता है वहां वहां पर ऐसे इंतहा पसंद ग्रुप अपनी रूट्स लेना शुरू कर देते हैं। संगीन शाह से बात करते हैं। शाह साहब, शाम में जबहतुल नुसरा ग्रुप का ताल्लुक अलकायदा से जोड़ा जाता रहा है, एक ऐसे वक्त पर जब शाम में बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद ने दाइश को पसपा किया है, क्या ये इम्कान मौजूद है कि अलकायदा से मंसलिक ये ग्रुप किसी न किसी तौर पर वहाँ ज्यादा फाल हो जाए?
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खला में नहीं होती। जब एक ग्रुप पीछे हटता है, दूसरा ग्रुप वो जगह जो पहले ग्रुप से खाली हुई होती है उसको कवर करने की कोशिश करती है। तो या तो फिर सीरिया की हुकूमत ताकि वो गैप फिल करेगी, या फिर जबहतुल नुसरा के वो गैप कवर करने की कोशिश करेगी। अब IS की जमीन के ऊपर शिकस्त के बाद जो जंग है वो सारी आइडियोलॉजिकल जंग है। सन 2001 से पहले अलकायदा ने अफगानिस्तान में अपने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए और वहाँ पे बैठ के उन्होंने अपनी फिजिकल प्रेजेंस रखी, वहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग देते थे और मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ वो वहाँ से तरतीब देते थे। 2001 के बाद जब उनके हाथों से वो फिजिकल प्रेजेंस निकल गई, उन्होंने सारी तवज्जो थी वो आइडियोलॉजिकल जंग के ऊपर मुख्तस कर दी। इसी तरह अगर हम देखें, IS ने जो अपनी एक इस्लामिक स्टेट जो है उन्होंने बनाई थी दाइश सीरिया और इराक में, वो अभी उनके हाथ से निकल चुकी है। अब वो फोकस उनका होगा वो भी आइडियोलॉजिकल जंग की तरफ उनका फोकस आएगा और उनकी सारी जो मूवमेंट होगी वो इंटरनेट के पास के ऊपर चली जाएगी। वहां से वो लोग लोन वुल्फ अटैक जो है एक शख्स को एक ही जहन के ऊपर काम करके उसको इसके ऊपर और गलाना कि वो अकेले ही अपनी उसके ऊपर अपने मुल्कों में जाकर अटैक करो, उसके ऊपर उनका फोकस होगा। तो अब जहां तक जबहतुल नुसरा का ताल्लुक है, वो लोकल پولیٹیکل ڈائنامکس جو ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ڈائنامکس ایسے ہیں کہ لوگ کسی بھی جہادی گروپ کی طرف جائیں. اگر اگر جو ایگزسٹنگ جہادی گروپس ہیں ان کے جو مثال کے طور پہ آئی ایس ہے جو وہاں سے پیچھے ہٹی ہے, ان کے جو پیروکار تھے وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے. انہوں نے جو کہ بظاہر بندوق لے کے خاص قسم کی وردی پہن کے سڑکوں پہ گھومتے تھے, اب انہوں نے وہ وردیاں اتار کے عام عوام میں واپس چلے گئے ہیں. کیا ان کی آئیڈیالوجی ایسی ہوگی کہ وہ آئی ایس سے اپنے رابطے منقطع کر کے دوبارہ القاعدہ کی طرف چلے جائیں؟ یہ آئیڈیولوجیکل ٹرانسفارمیشن ان کے لیے ذرا سی مشکل ہوگی, وہ اتنی جلدی واپس نہیں جائیں گے. وہ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ سلیپر گروپس بنا کے اب عام عوام میں غائب ہو کر وہ اپنی کاروائیاں جاری رکھیں. جہاں تک ساری دنیا میں کے گروپوں کا تعلق ہے, اگر ہم شام سے نکل کے ساری دنیا کی طرف دیکھیں تو القاعدہ کی شروع سے ہی جو اسٹریٹجی تھی وہ فرینچائزنگ پہ تھی. وہ مختلف ملکوں میں اپنی گروپ بناتے تھے, اور یہ شباب جو تھا وہ القاعدہ کے ساتھ مختص تھا, اس طرح کے دیگر گروپ جو تھے وہ القاعدہ کے ساتھ مختص تھے. اب آئی ایس جو ہے وہ بھی مختلف ملکوں میں فرینچائزنگ کرے گا. اس کے آلریڈی خراسان پروونس ہو گیا, ویسٹ افریقہ پروونس ہو گیا, سینائی پروونس ہو گیا, آئی ایس ان کوکسس ہو گیا, ایسٹ افریقہ فلپینس کے ہو گئے. یہ اس نے آلریڈی اپنے پروونسز اپنے صوبے بنائے ہوئے ہیں. اب اسی طرح یہ ان کی فرینچائزنگ جو ہے مختلف جگہوں میں بڑھے گی, اور ان کی کوشش ہوگی کہ القاعدہ جو کہ ان کی ایک طرح سے آپ سوچیں کہ ان کے اپوزیشن ہے آئیڈیولوجیکل وارفیئر میں, اس کے ساتھ وہ ہر جگہ اپنی اپوزیشن برقرار رکھیں اور لوکل گروپوں کی فرینچائز وہ اپنی طرف لاتے رہیں.
اچھا, ایک اور سوال ہے, اب عارف صاحب سے بات کرتے ہیں. عارف, یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ جب داعش نے آ کے جگہ لی اور القاعدہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے بھرتی کے نظام پر بڑا وہ کنسنٹریٹ کیا تھا, اور یہ بھی کیا جاتا کہا جاتا ہے کہ وہ کم عمر نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی, تو اس لیے وہ داعش کی طرف لوگ بہت زیادہ متوجہ ہوئے, خاص طور پر یورپ سے بڑے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد داعش میں شامل ہونے کے لیے, اس کے جہاد میں شامل ہونے کے لیے چلی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ القاعدہ کے جو لیڈر جیسے ایمن الزواہری ہیں, اس طرح جب اس طرح کے لیڈروں کے نام سامنے آتے ہیں تو وہ اس طرح ان کے لیے پرکشش نہیں ہوتے جیسے کہ داعش میں نوجوانوں کے بھرتی ہونے کو ایک خاص جسے کہنا چاہیے اس کا تصور تھا جو ان کو اٹریکٹ کرتا تھا, ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا؟
جی بہجت, میرا خیال آپ کے سوال میں جو ڈیپر سوال یہ ہے کہ ان گروپس کی موٹیویشنل پل کیا ہے, ریکروٹمنٹ کتنی سکسیزفل ہے, اور وہ کیا طریقے کار یوز کر رہے ہیں اور کیوں افیکٹو ثابت ہو رہے ہیں. اور اس میں ماضی میں بھی بات بہت ہوتی رہی کہ نیریٹو شیپنگ اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, کہ میسیجنگ کیا ہے, کاؤنٹر کس طرح سے کیا جائے ان کے میسیجز کو. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ انڈر ٹونز ہیں, ریلیجیس انڈر ٹونز ہیں, اور دونوں گروپس ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں کہ وہ اینڈ آف ٹائم میسیجنگ جو کرتے ہیں کہ ہم ہی وہ چیز شاید ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہم داعش نے اپنے آپ کو ایک وہ خلافت کے طور پہ پیش کیا کہ ہم ایک وہ خلافت ریکریٹ کر رہے ہیں. جس میں بات ہوئی بھی کہ وہ ان کا ڈفرینس کس طرح ہے القاعدہ سے, تو اس وجہ سے بھی ان کی کشش زیادہ پیدا ہوئی. شام کے وہاں جہاں پہ بہت ہی اسلام میں ریلیجسلی جو بہت ہی ایسی حدیثیں ہیں یا اس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں کہ جو وہاں پہ کی بیٹلز ہونی ہیں یا کی جدوجہد ہونی ہے, وہ اس چیز کو بھی یوز کرتے ہیں, اور جو یوتھ ہے وہ بڑی اس چیز پہ آسانی سے جو ہے مائل ہو جاتی ہے اور اس طرف ان سے ریکروٹ ہو جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات چلتے ہیں اور یہ ان چیز کو یوز کرتے ہیں. لیکن اس میں پھر ہم یہ بھی ڈسکارڈ نہیں کر سکتے کہ جو نیشن اسٹیٹ کی اپنی کمزوری ہے اور ویکیومز کریٹیو ہوتے جا رہے ہیں, اور نیشن اسٹیٹ کی اپنی کریڈیبلٹی جو گلف اسٹیٹ میں ہیں, اور جو دیرینہ کانفلکٹس ہیں جنہوں نے سب نے یوز کیا ان گروپس نے, جس میں عرب اسرائیلی یا فلسطینی اسرائیلی کانفلکٹ ہی کہہ لیں, اس میں کیا معاملات چل رہے ہیں, اس کو وہ کس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں, اور جتنی ان اسٹیٹس کی اپنی جو ریجن کے ہیں, فرض کریں ایجپٹ ہے, سعودی عربیہ ہو گیا, ان کی اپنی کریڈیبلٹی جتنی ویک ہوتی جاتی ہے ان معاملات پہ, تو ان گروپس کی اتنی ہی افادیت بڑھتی جاتی ہے کہ وہ کنوینس کرے لوگوں کو کہ اچھا ہاں یہ لیڈرس تو جو ہیں گورن بھی نہیں کر رہے, اور دوسری طرف یہ جو ہے کوئی اسٹینڈ بھی نہیں لے رہے, ہم صحیح ریپرزینٹیشن کرتے ہیں اسلام کی, اور پھر اس میں وہ انڈر ٹون بھی آ جاتی ہیں. تو اس میں جو ہے کاؤنٹرنگ میسج جو ہے یا ان کو کاؤنٹر کرنا جو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن اس کی اندر یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر اسٹیٹ فعال ہیں, گورننس کر رہے ہیں,
تو پھر تو ان کا میسج پیچھے ہو جاتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ویکیوم کریٹ ہوتا کیا ہے, اور عراق میں, سیریا میں, لیبیا میں, یمن میں, تو اس وجہ سے یہ گروپس افیکٹو ہوتے جاتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر زمرد, آپ بات کر رہی تھیں کہ ان کی بڑی جو اسٹریٹجی کی بات آپ کر رہی تھی کہ حکمت عملی انہوں نے بڑی مضبوط بنا رکھی ہے, آپ نے ان کے رسالے کا بھی حوالہ دیا. مختلف انتہا پسند گروپ جیسے القاعدہ کے ساتھ ساتھ داعش بھی اس طرح کے انتہا پسند گروپوں میں شامل ہے, جس نے سوشل میڈیا کو اپنے پروپیگنڈے اور تشہیر کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا, اور ٹیکنالوجی کے ان پلیٹ فارمز کو کنٹرول کرنا بے حد مشکل ہے. اگرچہ اب یوٹیوب پہ بھی بات کی جا رہی ہے, دوسرے بھی جو جگہ ہیں وہاں پر مواد کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی پابندی لگانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, اس کو جانچ بھی کی جاتی ہے, لیکن القاعدہ جیسے جو انتہا پسند گروپ ہیں جن کے اپنے بھی یہ رسالے اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں, تو ان کو کی تشہیر اور ترویج کو روکنے کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے ایک ایسی دنیا میں جہاں پر سوشل میڈیا اور بہت سارے دوسرے پلیٹ فارمز ان کے سامنے موجود ہیں؟
جی, ایک تو بڑی اہم بات اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم آئی ایس کا موازنہ کرتے ہیں اس کے ساتھ, القاعدہ کے ساتھ, تو اس میں ایک بہت اہم بات ہے. القاعدہ بیس کرتا ہے اپنے آرگومنٹ ہسٹوریکل سیکٹیرین ڈیوائڈ کے اوپر, کہ کس طرح یہ ڈیوائڈ آئی, اور ایک لیکچرز کے تھرو وہ کہتا ہے کہ یہاں نائجیریا میں یہ ہوا, یہاں صومالیہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو اٹھو اور اس کے خلاف لڑو. جبکہ آئی ایس کا اس حساب سے ایجنڈا نہیں ہے, تو یہ ایک اس میں آئی ایس کہتا ہے پکڑو اور مار دو, بچر لائک ان کی اسٹریٹجی ہے. تو ان دونوں میں یہ اسٹریٹجیکل چینج ہے. جہاں تک بات ہے کہ اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, یہ آپریٹ کرتے ہیں خاموشی سے اور بہت تحمل کے ساتھ, اور اس وقت امریکہ کے لیے اور جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کو مغرب اور ساحل ریجن سے کیسے دور رکھے. جب ساحل ریجن کی بات کرتے ہیں اس میں موریتانیا, مالی اور نگر, نائجیریا, چاد, سوڈان آتا ہے, اور مغرب میں ہم آپ کو پتا ہے لیبیا سب سے بڑا چیلنج اس وقت امریکہ کے لیے لیبیا میں ہے, اس کی وجہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر القاعدہ کے ہاتھ میں یہ پورٹیبل ایئر ڈیفینس سسٹم آ گیا, تو مین پیڈز جس کو کہتے ہیں, تو جس کے اندر 15,000 میزائلز ہوتے ہیں, تو پھر اس کو شکست دینا لیبیا کے اندر بڑا مشکل ہو جائے گا. جہاں تک بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر, فلٹرز لگائے جا سکتے ہیں, ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمیں کاؤنٹر نریٹو کی زیادہ ضرورت ہے. شاید فلٹر اتنا زیادہ ہیلپ نہ کرے جتنا کاؤنٹر نریٹو اسپریڈ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور ڈومیسٹکلی پالیٹکس جو جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پر یہ رائز ہو رہی ہے, وہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ انریسپونسونیس ٹوورڈ لوکل کنسرنز کو ختم کیا جائے, اسٹرکچرلی جو سینٹرلائز حکومتیں ہیں ان کو زیادہ ڈیلیورنس اور ڈی پولرائزیشن, زیادہ ڈی سینٹرلائزیشن سسٹم کرنا چاہیے, اور اس کے لیے اپنے انٹرنل ایشوز کو پراپرلی مینیج کریں, کرپشن سے جان چھڑوائیں. تو یہ ایک گلوبل پرابلم ہے جس کی کنیکٹیوٹی نیشنل اسٹیبلٹی سے بہت زیادہ میچ کرتی ہے. اگر وہ نہیں ہوگی تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا مشکل ہو جائے گا. لیکن انٹرنیٹ کے اوپر کاؤنٹر نریٹو جانا بہت ضروری ہے کہ اینٹائی طالبان, اینٹائی جو بوکو حرام اور اینٹائی الشباب, اینٹائی النصرہ کیا نریٹو ہے جو کہ امریکہ یا دوسرے جو ممالک ہیں جو ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتے وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے.
اچھا, اس کے لیے ظاہر ہے کہ علماء کا کردار بھی بہت اہم ہے, اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا بھی کردار بڑا اہم ہے, رول اہم ہو جاتا ہے. شاہ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ بہت سارے مختلف گروپ ہیں جو دنیا میں کام کرتے ہیں. ابھی نصرت الجبہ جبہۃ النصرہ کی تو ہم نے بات کی, الشباب کی بھی بات ہوتی ہے, بوکو حرام کی بات ہوتی ہے. کون کون سے گروپ ہیں آپ کی تحقیق کا, بنیادی تحقیق کا جو موضوع ہے وہ یہی سارے گروپ ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ کون کون سے ایسے گروپ ہیں جو کہ القاعدہ سے وابستگی رکھتے ہیں اور اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
سب سے پہلے تو یہ ہے کہ القاعدہ بذات خود طالبان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, یا اپنے آپ کو طالبان کی لیڈرشپ کے ماتحت تصور کرتی ہے. وہ جو طالبان کے امیر المومنین ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, اور امیر طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں. اس کے بعد جہاں تک آئی ایس کا تعلق ہے, آئی ایس اپنے آپ کو اس دنیا میں خود اللہ تعالیٰ کی خلافت لے کے بیٹھ گئے ہیں وہ لوگ, اور وہ سوچتے ہیں کہ یا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ خلیفہ الوقت ہیں اس وقت. اس کے بعد جب آپ طالبان القاعدہ کی اس طرف اگر دیکھیں, وہ طالبان کی بیعت کے تحت کام کرتے ہیں, تو پھر ان کی اپنی ساری دنیا میں اوور آرچنگ اتھارٹی کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. مگر اس کے باوجود اگر آپ کوئی اور گروپس دیکھیں جیسے کہ الشباب ہو گیا, اس کی ہسٹورکلی جو کہ ایفیلیشن تھی وہ
طالبان کے ساتھ رہی, جیسے کہ دیگر جو گروپ ہیں, یہ میں نے آپ کو جو چند پروونسز کا بتایا, خراسان پروونس ہو گیا, ویسٹ افریقہ پروونس ہو گیا, سنائی کا پروونس ہو گیا, کاکسز ہو گیا, ایسٹ افریقہ ہو گیا, ان میں جو گروپس ہیں ان کی زیادہ ایفیلیشن جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کی طرف ہے. ان گروپوں کی جہاں تک ایفیلیشن کی بات ہوتی ہے, یہ گروپ بذات کی خود کوئی ایک یونٹری ویلیو نہیں رکھتی, یہ گروپ سارے ایک گروپ نہیں ہوتے, کیونکہ یہ گروپ فردر مختلف گروپوں سے مل کے بنتے ہیں, اور ان مختلف گروپوں کی جو کہ لائلٹی ہوتی ہے وہ بھی کنفرم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ سارے گروپ جو ہیں یہ فنڈنگ چاہتے ہیں, یہ سارے گروپ آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ چاہتے ہیں, پھر جب ان کو آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ اور فنڈنگ کہیں اور سے زیادہ موصول ہوتی ہے تو پھر وہ اس طرف لڑک بھی جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ طالبان جو کہ ٹی ٹی پی پاکستانی طالبان جو تھے ٹی ٹی پی, وہ جب پاکستان میں کارروائی کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو طالبان کہتے تھے, اور وہ اپنے آپ کو افغانستان کے طالبان کی شورا کے نیچے تصور کرتے تھے. جب وہی طالبان پاکستان سے شکست کھا کر افغانستان کی گئے, وہاں پہ انہوں نے آئی ایس کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ وہاں پہ ان کو آئی ایس کی طرف سے فنڈنگ اور آئیڈیالوجیکل سپورٹ جو تھی وہ ان کے لیے زیادہ قوی تھی اس جگہ پہ. تو ان کی آئیڈیالوجی کوئی فکس نہیں ہے, ان کی آئیڈیالوجی سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ فنڈنگ, ریکروٹمنٹ اور ان کو ہتھیار مہیا کرنا اور ان کے ایکوس کا خیال رکھنا, یہ زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ اس چیز کو بھی کافی ترجیح دیتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام میں کس کی طرف رغبت زیادہ ہے. اگر عالم اسلام میں القاعدہ کی طرف رغبت زیادہ ہے تو یہ لوگ القاعدہ کا جھنڈا لہرانا شروع کر دیں گے, اگر عالم اسلام میں آئی ایس کی رغبت کی طرف زیادہ ہے تو آئی ایس کا جھنڈا لہرانا شروع کر دیں گے, اور عالم اسلام میں کسی ایک یا دوسرے گروپ کی طرف رغبت جو ہے وہ اکثر اس سے زیادہ بڑھتی ہے کہ کون سا گروپ اس وقت زیادہ متحرک ہے. تو ہسٹوریکلی ریسنٹ ہسٹری میں آئی ایس زیادہ متحرک تھی, انہوں نے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کر دی تھی, جو کہ بہت سارے مسلمان جو تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد کوئی اس دنیا میں اصل خلیفہ نہیں گزرا, تو ایک انہوں نے اس کی طرف اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے ایک خلافت قائم کی, اور اس کی ہی یہی بنیادی وجہ تھی جو کہ بہت سارے لوگ یورپ سے گئے, جوان جو تھے, نوجوان جو یورپ سے تھے مسلمان, وہ شام اور عراق کی طرف گئے, کیونکہ وہاں پہ وہ جا کر بندوق گلے میں ڈال کر سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف اشارہ کر کے یہ کہہ سکتے تھے کہ تم یہ صحیح نہیں کر رہے ہو, تم یہ چیز تمہاری جو ہے وہ غلط ہے. یہ چیز القاعدہ ان کو نہیں فراہم کر سکتے تھے, القاعدہ ان کو وہ اتھارٹی نہیں دے سکتی تھی دنیا کی کسی بھی خطے میں. القاعدہ ان کو کہتی تھی کہ تم دنیا کے جس کونے میں بھی رہ رہے ہو وہیں پہ رہو, اپنے کام جاری رکھو, اپنی نوکری جاری رکھو, اپنی نوکری اپنی تنخواہ میں سے پیسے بچاؤ, اسی پیسوں سے کیمیکلز خریدو, بم بناؤ اور کہیں جا کے رکھ لو اور پھاڑ دو اس بم کو. تو جب آئی ایس نے ان کو یہ مہیا کیا کہ یہاں پہ وہ جا کے اپنی اتھارٹی کر سکیں, جو چیز ان کو یورپ میں وہ ایلینیٹڈ تھے, یورپ میں وہ ان کو کوئی ترقی نہیں کر سکتے تھے, ان کی کوئی جابز اچھی نہیں تھیں, یا کسی گینگس کے ساتھ منسلک تھے, یا جیلوں سے ابھی نکلے تھے, ان کو وہ اتھارٹی اور وہ رسپیکٹ ان کو نہیں ملی تھی یورپ میں مسلمان نوجوانوں کو, جو کہ ان کو
وہاں جا کر مل سکتی
شام میں ملی, جیسے جہاں پہ ملی, یہی ان کے لیے بہت بڑا پول تھا. اب جو جہاں تک ہم ان گروپس کو دیکھیں اور ان گروپس کی ایفیلیشن کو دیکھیں, تو یہ کوئی چیز فرم نہیں ہوگی, کوئی یہ چیز اپنی جگہ پہ رکی ہوئی نہیں ہوگی, یہ ایفیلیشن بدلتی رہیں گی, گروپس ٹوٹتے رہیں گے, نئے گروپس بنتے رہیں گے, اور جیسے کہ یہ زرقاوی کا اپنا گروپ جو تھا یہ خود القاعدہ کے ساتھ شامل تھا, پھر اس کی سیکٹیرین وائلنس کی وجہ سے اس کو القاعدہ نے جب اس کو اپوزیشن ملی تو اس نے اپنا الگ گروپ بنایا, اور پھر جب یہ عراق کے بات کے جو جنرل تھے اور عراق آرمی کے جو آفیسر تھے جب وہ ان کے ساتھ ملے تو پھر ان کو وہ آپریشنل نو ہاؤ بھی مل گئی کہ کس طرح یہ جنگ لڑنی چاہیے. تو کوئی سخت ٹوپوگرافی نہیں ہے اس کی, اور جیسے کہ سن سو جو کہ چائنیز تھیورسٹ تھے وہ کہتے ہیں کہ پانی جب گزرتا ہے کسی جگہ سے تو وہ اس جگہ کی ٹوپوگرافی کے ساتھ اپنے آپ کو شیپ کرتا ہے, اسی طرح جنگ بھی جب مختلف ادوار میں داخل ہوتی ہے تو وہ اپنی شیپ کو بدلتی ہیں. پہلے ان کی شیپ جو تھی سول وار کی تھی, کیونکہ وہ ایک خطہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے ایک ملک میں, اب وہی جنگ جو ہے سول وار سے واپس جا کے آئیڈیولوجیکل جنگ میں شامل ہو گئی, اور آئیڈیولوجیکل جنگ سے نکل کے دوبارہ ٹیررزم کی اس میں جائے کی مد میں سامنے آئے گی, اور جب وہ ٹیررزم کی مد میں سامنے آئے گی تو پھر گروپ اتنے ضروری نہیں ہوں گے, ایک انڈیویجول کسی ملک میں بیٹھ کر ان کی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اور اپنے ہی وسائل کو بروئے کار لا کر بم بنا کر اپنے آپ کو کہیں خود کش بنائے یا کسی اور قسم کے آس پاس اس قسم کے حالات زیادہ سامنے آئیں گے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ہمارے تجزیہ کار یہاں امریکہ سے عارف انصار, لندن سے سنگین شاہ اور پاکستان سے ڈاکٹر زمر ردوان. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر یاسمین جمیل, پروڈیوسر اسور امام, انجینئر تین وانگ اور میزبان بہجت جلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.